السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
پاکستانی پولیس مبینہ طور پر جعلی پولیس مقابلوں میں ملوث رہی ہے۔ حکومت اس محکمے کی تشکیل نو کرے۔ انسانی حقوق کی ایک بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
سمجھوتا ایکسپریس اپنے شیڈول کے مطابق بھارت روانہ۔ قبل ازیں بھارت نے اپنے ہاں ہونے والے احتجاج کے پیش نظر یہ ٹرین سروس معطل کر دی تھی۔ لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
پاکستان میں 3 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ 3,70,00,000 بچوں کو اس وائرس سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلی، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، اس سے پہلے جنوبی ایشیا کی یہ خبر۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈس آبی معاہدے پر نظر ثانی کے سلسلے میں ہونے والے ایک اجلاس کی صدارت کی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، یزیدی گروپ کے ایک رہنما نے بتایا ہے کہ عراق کے رہنے والے یزیدی لوگ جو داعش انتہا پسندوں کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ چکے ہیں، شاید کبھی واپس عراق نہ جا سکیں۔ ترکی میں 24 کرد اساتذہ کی گرفتاری کے نتیجے میں ترک حکومت کے ہنگامی اختیارات کے استعمال پر تنقید میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے اعلان کیا ہے کہ وہ کالے میں مہاجر کیمپ میں اس سال کے آخر تک بند کر دیں گے۔ اور آج یہاں ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن کے درمیان انتخابی مباحثہ ہو رہا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ انسانی حقوق کے علمبردار ادارے ہیومن رائٹس واچ نے پاکستان کے پولیس کو باقاعدگی سے ماورائے قتل اور اضا رسانی کا مورد الزام ٹھہرایا ہے، جبکہ برسر اقتدار مسلم لیگ نون کے قانون ساز نے کہا ہے کہ ایک فعال میڈیا اور عدلیہ کے موجودگی میں پولیس کے لیے جعلی مقابلوں میں مشتبہ افراد کو ہلاک کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
انسانی حقوق کی ایک بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ پاکستانی پولیس سے مبینہ طور پر جعلی پولیس مقابلوں میں ہر سال سینکڑوں افراد مارے جاتے ہیں۔ پیر کو جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ہیومن رائٹس واچ یعنی ایچ آر ڈبلیو نے پاکستانی حکومت پر زور دیا کہ وہ محکمہ پولیس کی تشکیل نو کرے، جبکہ یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ سال 2015 میں پاکستان میں پولیس مقابلوں میں لگ بھگ 2000 مشتبہ افراد مارے گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں مختلف ادوار میں حکومت نے پولیس فورس کو بہتر بنانے اور اس محکمے میں احتساب کا عمل متعارف کروانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ ایچ آر ڈبلیو کی رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ پولیس فورس سیاسی جماعتوں اور با اثر شخصیات کے دباؤ میں رہتی ہے۔ اس رپورٹ میں مختلف عہدوں پر فائز 30 پولیس افسران جبکہ 50 متاثرہ افراد کے انٹرویو شامل کیے گئے۔ تنظیم کے مطابق اس کی تحقیقات کا محور پاکستان کے 3 صوبے سندھ، پنجاب اور بلوچستان تھے۔ زیر حراست ملزمان کے علاوہ مشتبہ افراد کے ساتھ پولیس مقابلوں کی خبریں تواتر کے ساتھ پاکستانی ذرائع ابلاغ میں آتی رہی ہیں۔ پاکستان میں محکمہ پولیس یا اس کے سربراہان کی طرف سے ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تاہم وفاق میں برسر اقتدار جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی طلال چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ آزاد عدلیہ اور میڈیا کے ہوتے ہوئے فرضی یا جعلی پولیس مقابلے میں کسی کو ہلاک کرنا ممکن نہیں۔
آزاد میڈیا، آزاد عدلیہ، یعنی کوئی ایسا انکاؤنٹر نہیں ہے ایکس جس کو آپ کہیں کہ جس کی انویسٹیگیشن، جس کی ایک پروب جو ہے وہ عدلیہ نہ کرے، اور ایک ڈسٹرکٹ سیشن جج کے لیول کا ایک کمیشن بنتا ہے، جج اس کو ایک اس کی جوڈیشل انکوائری کرتا ہے۔ تو آزاد عدلیہ کے ہوتے ہوئے، میڈیا کے ہوتے ہوئے، یہ عموماً یہ الزام تو ہوتا ہے، لیکن اصل حقیقت میں اگر آپ جوڈیشل رپورٹس دیکھیں تو ان میں زیادہ تر جو اس طرح کے مقابلے ہیں یا جس میں لوگ ہلاک ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہوئے۔
طلال چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان میں پولیس کو صرف جرائم پیشہ عناصر ہی نہیں بلکہ دہشت گردوں کا بھی سامنا ہے،
کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اور ایسے لوگوں سے ہمارا سامنا ہے جہاں پر وہ ریٹیلیٹ کرتے ہوئے، ریئیکٹ کرتے ہوئے، کوئی سی سزا کا خیال نہیں کرتے، کسی چیز کا اپنی جان کا خیال نہیں کرتے، اور وہ ایکسٹریم ریئیکشن دیتے ہیں، اور جس پر پھر ہماری فورسز کو ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مقابلے آپ کو حالیہ یہ ماضی میں بھی نظر ہیں۔
واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے ہی پاکستان کے وفاقی متصب کے سیکرٹیریٹ سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ منظر عام پر آئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ محکمہ پولیس کے تقریباً 90% اہلکار مطلوبہ معیار کے مطابق پڑھے لکھے نہیں ہیں، جبکہ وہ مکمل طور پر با اختیار بھی نہیں ہیں۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں زیر سماعت کئی مقدمات میں بھی پولیس کی استعداد کار بڑھانے سے متعلق معاملات کو اجاگر کیا جاتا رہا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم سے متعلق طے پانے والے سندھ تاس معاہدے کے بارے میں آپ نے پہلے سے سن تو رکھا ہے، اس کی اہمیت اور اس معاہدے کے چیدہ چیدہ نکات کچھ یہ ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 1960 میں دریائے سندھ اور دیگر دریاؤں کا پانی منصفانہ طور پر تقسیم کرنے کے لیے سندھ تاس معاہدہ طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے ضامن میں عالمی بینک بھی شامل ہے۔ معاہدے کے تحت بھارت کو پنجاب میں بہنے والے 3 مشرقی دریاؤں بیاس، راوی اور ستلج کا زیادہ پانی ملے گا، یعنی اس کا ان دریاؤں پر کنٹرول زیادہ ہوگا، جبکہ جموں کشمیر سے نکلنے والے مغربی دریاؤں چناب اور جہلم اور سندھ کا زیادہ پانی پاکستان کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگرچہ یہ معاہدہ برقرار ہے، لیکن دونوں ملکوں ہی کے اس پر تحفظات رہے ہیں، اور بعض اوقات اس معاہدے کو جاری رکھنے کے حوالے سے خدشات بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں پیر کو بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی زیر صدارت ایک اجلاس میں سندھ تاس معاہدے کو ختم کرنے سے متعلق معاملات پر غور کیا گیا، لیکن اس اجلاس میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے اس بارے میں کہا کہ ضروری نہیں کہ ہم ہر چیز پر رد عمل دیں، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ جس انداز میں وہاں بھارت سے بات کی جاتی ہے، دنیا میں کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے۔ پاکستان کا الزام رہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سندھ تاس معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی جاری ہے، اور بعض منصوبے پاکستان کو مستقبل میں اس کے حصے کے پانی سے محروم کر دیں گے، لیکن بھارت ان الزامات کو مسترد کرتا رہا ہے، اور بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ جن آبی منصوبوں پر وہ کام کر رہا ہے وہ دراصل پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ بہتے پانی سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے ہیں جو سندھ تاس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کی باضابطہ کاروائی سے ہٹ کر ایک الگ تقریب میں اقوام متحدہ کے نائب سیکرٹری جنرل جان ایلیسن نے کہا کہ پانی تعاون کا ایک وسیلہ ہے، ترقی کا ذریعہ ہے، اور باہمی طور پر مثبت انحصار کا ذریعہ ہے۔ وہ پانی امن کا ذریعہ کے موضوع کے تحت ہونے والی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت صورتحال کشیدہ ہے، تاہم ماہرین کے مطابق عالمی بینک کی ثالثی میں 1960 میں طے پانے والے سمجھوتے پر دوبارہ مذاکرات بھارت کے لیے دشوار ہوں گے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت اور پاکستان کے مابین بڑھتی کشیدگی کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کے ساتھ ہونے والے ایک انتہائی اہم اندس آبی معاہدے پر نظر ثانی سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کی، جس میں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری نرپیندر مشرا، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، سیکرٹری خارجہ ایس جے شنکر اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے حصہ لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران معاہدے سے متعلق مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ گزشتہ ہفتے اڑی میں ایک دہشت گردانہ حملے میں 18 فوجی جوانوں کی ہلاکت کے بعد دونوں ملکوں کے مابین پیدا ہونے والی کشیدگی کی روشنی میں اس اجلاس کو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ اندرون ملک مختلف حلقوں سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ بھارت کو اندس آبی معاہدے کو ختم کر دینا چاہیے۔ خیال ہے کہ وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے جمعہ کے روز ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ کوئی بھی معاہدہ ایک طرفہ نہیں ہوتا، اس کے باقی رہنے کے لیے باہمی اعتماد اور تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد یہ قیاس آرائی تیز ہو گئی ہے کہ بھارت اس معاہدے کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ معاہدہ ورلڈ بینک کی ثالثی میں 1960 میں ہوا تھا، جس پر بھارت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو اور پاکستان کے صدر ایوب خان نے دستخط کیے تھے۔ ایک سیاستدان اور تجزیہ کار اتل کمار انجان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ معاہدے کو ختم کرنے کے لیے ملک میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، شاید وزیر اعظم وہی کرنے جا رہے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ پردھان منتری اور دیش کی جنتا کے دھیان میں پاکستان سے بہتر رشتے بنانے کے لیے، اگر وہ رشتہ نہیں بنانا چاہتے تو یہ کوٹنیتک سمبندوں کے علاوہ کوٹنیتک چالوں کا آرتھک سوالوں پر بھی پنروچار کرنے کی ایک بھارت میں جنمانس بن رہا ہے۔ اور سندھو کا پانی، اب جو بھارت کے حصے کا پانی جو اب تک بھارت پاکستان کو دیتا تھا، اس جل کو پھر سے اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس کا اپیوگ کرنے کے بارے میں دیش میں ایک بحث چل پڑی۔ اور
جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے، کیا بھارت ایک طرفہ طور پر اسے ختم کر سکتا ہے، تو انہوں نے کہا
دو ملکوں کے بیچ کی ٹریٹی ہے، یہ 10 ملکوں کے بیچ کی ٹریٹی نہیں ہے، بائی لیٹرل ٹریٹی ہے۔ یہ کوئی سارک کا فیصلہ نہیں ہے، یہ برک کا فیصلہ نہیں ہے، یہ یو این کا فیصلہ نہیں ہے، اور نہ یہ نہ P5 کا فیصلہ ہے، سیکورٹی کاؤنسل کا فیصلہ نہیں ہے، یہ دو دیشوں کی آپسی دوستی کا فیصلہ ہے۔
ماہرین کا خیال ہے کہ بھارت کے لیے اس قسم کا کوئی فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوگا، اگر ایسی کوئی کوشش کی گئی تو اسی قسم کی کارروائی دریائے برہم پتر کے سلسلے میں چین کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ سابق سیکرٹری خارجہ کمل سبل کے مطابق اندس آبی معاہدہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے، ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں اور ہم بین الاقوامی سطح پر غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بھی آبی تنازع میں الجھنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ یہ معاہدہ 6 دریاؤں اندس، چناب، جہلم، بیاس، راوی اور ستلج کے پانی سے متعلق ہے۔ 3 دریاؤں اندس، چناب اور جہلم کے پانی تک پاکستان کو رسائی کا حق حاصل ہے اور باقی 3 کے پانی پر بھارت کو۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان چلنے والی سمجھوتا ایکسپریس پیر کو دوبارہ شروع ہو گئی۔ بھارت میں مبینہ طور پر احتجاج کی وجہ سے اسے عارضی طور پر معطل کر دیا گیا تھا۔ لاہور دہلی بس معمول کے مطابق چل رہی ہے، اسے دوستی بس سروس بھی کہا جاتا ہے۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان چلنے والی ٹرین سمجھوتا ایکسپریس پیر کے روز اپنے شیڈول کے مطابق لاہور سے روانہ ہوئی، اگرچہ قبل ازیں بھارت کی طرف سے اس ٹرین سروس کے معطل کیے جانے کی اطلاع ملی تھی۔ وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ بھارت میں ہونے والے کسی احتجاج کے پیش نظر سمجھوتا ایکسپریس معطل کی گئی ہے۔ بھارت نے بعض ازاں اطلاع دی کہ خصوصی حفاظتی انتظامات کر لینے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان ٹرین سروس بحال کر دی گئی ہے۔ سمجھوتا ایکسپریس ہفتے میں 2 روز پیر اور جمعرات کو دونوں ملکوں کے مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بھلے بھارت میں احتجاج کی اطلاع درست ہو جس کی وجہ سے یہ سروس معطل کی گئی تھی، لیکن موجودہ صورتحال میں اس اقدام کے سیاسی پہلو بھی ہو سکتے ہیں۔ معروف سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے موجودہ حالات میں تو یہی پیغام ملے گا کہ ہندوستان کی حکومت کے اندر 2 سوچیں ہیں، ایک تو یہی ہے کہ پاکستان پہ سختی کی جائے، تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر دیا جائے، اور اس سلسلے میں ایک بہانہ کر کے، چاہے وہ جینون وجہ بھی ہو تو ہو، انہوں نے پہلے اطلاع دی کہ ٹرین نہیں جا سکتی، پھر غالباً حکومت نے ریویو کیا، یہ سمجھا کہ اس سے ٹینشن میں اضافہ ہوگا، اور پھر وہ ایک اچھا فیصلہ کیا کہ ٹرین جو ہے ایز یوزل وہ جائے گی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت انڈیا پاکستان میں تعلقات اتنے خراب ہیں کہ مزید ان کو خراب نہیں کرنا چاہیے، دونوں کے مفاد میں ہے کہ ٹینشن کے لیول کو روکیں جس سٹیج کے اوپر ہے۔ اوپر جانے سے نہ انڈیا کا فائدہ ہے نہ پاکستان کا، اور یہ سمجھوتا ایکسپریس کا جو مسئلہ تھا، میرا خیال ہے یہ اسی ڈیبیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے جو انڈیا میں بھی ہو رہی ہے اور پاکستان میں بھی ہو رہی ہے کہ ٹینشن کو زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے۔
دریاسنا لاہور دہلی بس سروس، جس کو دوستی بس سروس بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی پیر کے روز معمول کے مطابق لاہور سے روانہ ہوئی اور اس میں بذریعہ واہگہ دہلی جانے والے 11 مسافر سوار تھے۔ دوستی بس سروس 1999 میں اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کے دور میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کے اقدام کے طور پر شروع ہوئی تھی۔ درمیان میں یہ سروس کچھ عرصہ بند بھی رہی لیکن پھر بحال ہو گئی تھی۔ بھارتی کشمیر میں گزشتہ ہفتے ایک فوجی اڈے پر حملے کے بعد جس میں 18 فوجی ہلاک ہوئے اور جس کا الزام بھارت پاکستان پر عائد کرتا ہے، بھارت کا کہنا تھا کہ وہ اس مبینہ حملے کے رد عمل میں کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ اس حملے کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو پہلے ہی کشیدہ تھے اور بھی خراب ہو گئے ہیں۔ پاکستان کا اس حملے کے ذمن میں موقف ہے کہ بھارت بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کو اس کارروائی کا مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
آج یہاں امریکہ میں دو بڑی سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے درمیان پہلا مباحثہ ہو رہا ہے۔ ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کے مابین یہ مباحثہ واشنگٹن کے وقت کے مطابق رات 9 بجے یعنی پاکستان کے وقت کے مطابق منگل کے صبح 6 بجے شروع ہوگا۔ اس کے فوراً بعد ہم اس بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہیں گے۔ اگر آپ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں ووٹ دینے کے اہل ہوئے تو دونوں امیدواروں میں سے کس کو ووٹ دیتے ہیں؟ اس مقصد کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں urdu.voa.com۔ آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ پیر کے روز یعنی آج ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ہیمسٹیڈ نیو یارک میں ٹیلی ویژن پر قومی سطح پر نشر ہونے والے تین میں سے پہلے مباحثے میں ایک دوسرے کے روبرو ہوں گے۔ وائس آف امریکہ کے قومی نمائندے جم میلون نے اس بارے میں ایک پیش کی جائزہ رپورٹ ارسال کی ہے، اسے پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
پہلا مباحثہ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک کلیدی موقع ہوگا، جو حالیہ ہفتوں میں ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن کے خلاف رائے عامہ کے جائزوں میں ایک خلا کو پر کر چکے ہیں۔
We will make America strong again. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you. God bless you.
ہم امریکیوں کو ایک بار پھر مضبوط بنائیں گے، ہم امریکہ کو ایک بار پھر محفوظ بنائیں گے، اور ہم امریکہ کو ایک بار پھر عظیم بنائیں گے۔ آپ کا شکریہ، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو، شکریہ۔ یہ الفاظ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ مس کلنٹن اس مباحثے کو اپنے حامیوں کو ایک بار پھر یہ یقین دلانے کے لیے اور اپنے اس پیغام پر زور دینے کے لیے استعمال کرنے کے منتظر ہیں کہ وہ ایک مزید ہمہ جہت اور ہمہ پہلو معیشت تعمیر کرنا چاہتی ہیں۔
We're all of value in the United States of America, the greatest country in the world. We believe everyone is created equal.
ہم سب اہمیت کے حامل ہیں۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں، دنیا کے سب سے بڑے ملک میں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہر ایک کو برابر پیدا کیا گیا ہے۔ یہ الفاظ تھے ہلری کلنٹن کے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے میتھیو ڈلک کہتے ہیں کہ یہ مباحثے امکانی طور پر پانسا پلٹنے والی ایک تقریب کے طور پر منعقد ہو رہے ہیں۔ ان کے الفاظ،
Now the election is closer than a lot of people anticipated, and so it matters a great deal for both of them.
اس وقت انتخاب اس سے زیادہ سخت ہے جتنا کہ بہت سے لوگوں نے پیش گوئی کی تھی، اس لیے یہ ان دونوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ٹرمپ اور کلنٹن دونوں نے اس سال کے شروع میں اپنی اپنی پارٹیوں کے پرائمری مباحثوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس وقت انتخاب اس سے زیادہ سخت ہے جتنا کہ بہت سے لوگوں نے پیش گوئی کی تھی، اور اس لیے یہ ان دونوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ٹرمپ اور کلنٹن دونوں نے اس سال کے شروع میں اپنی اپنی پارٹیوں کے پرائمری مباحثوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے اسٹیفن وائن کہتے ہیں کہ مسٹر ٹرمپ کی طبیعت میں غیر مستقل مزاجی مس کلنٹن کے لیے ایک چیلنج ہے۔
The thing about Donald Trump is that he is not as disciplined as Hillary Clinton. If you get under
ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ بات خاص ہے کہ وہ اتنے منظم نہیں ہیں جتنے کہ ہلری کلنٹن ہیں۔ اگر آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی بات پر ناراض کیا تو ان کا رد عمل بہت زیادہ ذاتیات پر مبنی ہوتا ہے۔ جارج میسن یونیورسٹی کے جرمی مائر کہتے ہیں کہ دونوں امیدواروں کو ووٹروں کی جانب سے ناپسندیدگی کے بلند درجوں کا سامنا ہے اور مباحثے موقع بھی ہیں اور خطرہ بھی۔ ان کے الفاظ،
What a debate can do is give a candidate a second chance to make a different impression or cement a negative impression.
ایک مباحثہ کسی بھی امیدوار کو ایک مختلف تاثر بنانے یا کسی منفی تاثر کو دور کرنے کا ایک دوسرا موقع فراہم کر سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے جارج میسن یونیورسٹی کے جرمی مائر کے۔ دونوں امیدواروں کے درمیان کل 3 صدارتی مباحثے ہوں گے اور نائب صدارت کے دونوں امیدواروں ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹم کین اور ریپبلکن مائک پینس کے درمیان ایک بالمشافہ مباحثہ ہوگا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں افغانستان کے سفیر نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں تصدیق کی ہے کہ پاکستانی طالبان کا چوٹی کا ایک کمانڈر افغانستان میں ہلاک ہو گیا ہے۔ حضرت عمر زخیل وال نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا کہ ٹی ٹی پی کے چوٹی کے کمانڈر اعظم طارق کی ہلاکت، جو افغانستان سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں صوبے پکتیکا میں ہوئی، اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ افغانستان دہشت گردی کی پرورش نہیں کر رہا اور وہ اچھے اور برے کی تمیز نہیں کرتا۔ پاکستانی عہدیداروں کا الزام ہے کہ ٹی ٹی پی شدت پسند افغان علاقوں اور اس کے خفیہ ایجنسیوں کی مدد سے سرحد پار پاکستان میں شہریوں اور سیکورٹی فورسز پر مہلک حملے کرتے ہیں۔ کابل نے جو طویل عرصے سے الزام لگاتا ہے کہ اسلام آباد چھپ کر افغان طالبان کی مدد کر رہا ہے، ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ مبینہ حملہ رات گئے صوبے پکتیکا کے ضلع برمل میں کیا گیا، جو پاکستانی سرحد سے ملحق علاقہ ہے۔ شدت پسندوں کے ذرائع کے مطابق رئیس خان، جسے اعظم طارق کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اس کا تعلق خود ساختہ تحریک طالبان پاکستان سے تھا اور اس کا بیٹا بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے۔ عراقی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ خود کش بم حملہ آور نے بغداد میں دھماکہ کیا ہے جس میں 7 افراد ہلاک جبکہ 19 زخمی ہو گئے۔ اتوار کے روز اسکان کے مضافات میں ہونے والے اس دھماکے کی فوری طور پر کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، جس علاقے میں زیادہ تر شیعہ آبادی رہتی ہے۔ تاہم داعش، جو ایک سنی گروپ ہے، عراق کی اکثریتی آبادی کو مرتد قرار دیتا ہے اور آئے دن بغداد کے بھیڑ والے علاقوں میں بم حملے کر کے انہیں ہدف بناتا ہے۔ شام کے شہر حلب میں بڑھتی ہوئی خونریز جھڑپوں کے مسئلے پر بحث کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا۔ یہ اجلاس امریکہ، فرانس اور برطانیہ کی درخواست پر طلب کیا گیا تھا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
شام کے شہر حلب پر مکمل قبضہ حاصل کرنے کے لیے شامی اور روسی جیٹ طیارے شدید بمباری کر رہے ہیں۔ شہر کے مشرقی حصے پر باغیوں کا قبضہ ہے اور ان کی مزاحمت جاری ہے۔ اس بگڑتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا تاکہ روس پر دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ اپنے اتحادی شام کو ان حملوں سے باز رکھ سکے۔ شہر میں تقریباً 3.25 لاکھ نہتھے شہری محصور ہیں اور ان پر شامی افواج میزائلوں، توپوں اور بیرل بموں سے حملے کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ کم از کم 213 افراد ان حملوں سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر سمانتھا پاور کہتی ہیں،
Instead of pursuing peace, Russia and Assad make war. Instead of helping get life-saving aid to civilians, Russia and Assad are bombing.
سمانتھا پاور کہہ رہی ہیں کہ امن کی راہ اختیار کرنے کے بجائے روس اور اسد نے جنگ شروع کر رکھی ہے۔ شہریوں کو زندگی بچانے والی امداد کی ترسیل میں مدد دینے کے بجائے روس اور شام امدادی قافلوں، ہسپتالوں اور طبی ٹیموں پر حملے کر رہے ہیں، جو بے گناہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے مشن پر نکلے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف روسی سفیر وٹلے چرکن نے فضائی حملوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ عسکریت پسند فورسز نے حلب کے شہریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔
تاکہ مبرزم بولی 200,000 جیتلی علیپہ سٹالی زالوجنکمی تیرورسٹیچسکی گروپیروفکی جاپ۔
روسی سفیر کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد گروپوں نے 2 لاکھ سے زیادہ شہریوں کو قیدی بنا رکھا ہے۔ وہ بچوں اور عورتوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ شام کی سرکاری افواج جو حلب کو اسٹریٹجک اور اہم رسائی فراہم کر رہی ہیں باغیوں کے درمیان گھری ہوئی ہیں اور وہ اسی وقت جوابی فائرنگ کرتی ہیں جب ان پر حملہ ہوتا ہے۔ دہشت گرد گاڑیوں کو دھماکوں سے اڑا رہے ہیں۔ یکم ستمبر سے اب تک 40 سے زیادہ حملے انہوں نے کیے ہیں۔ شام کی سرکاری فوج صرف باغیوں اور ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور ممکن حد تک شہریوں کو ان حملوں کی زد سے بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے پر فضائی حملوں سے تقریباً 17.5 لاکھ افراد پانی سے محروم ہو چکے ہیں۔ حلب شام کا دوسرا بڑا شہر ہے اور اس کے ایک حصے پر سرکاری فوجوں کا قبضہ ہے جبکہ دوسرے حصوں پر باغی ملیشیا، اسلامی انتہا پسندوں اور کرد جنگجوؤں کا قبضہ ہے۔ یہ سلسلہ سن 2012 سے جاری ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، اس میں پاکستان یا امریکہ کی کوئی تخصیص نہیں۔ اسی طرح کی خواہش ایک امریکی نوجوان کی بھی ہے، مگر اس کی تکمیل انہوں نے کس طرح کی، یہ دلچسپ روداد اس رپورٹ میں سنیے جو ثاقب الاسلام نے تیار کی ہے۔
My mom suffered from hoarding disorder.
میری والدہ فالتو سامان اکٹھا کرنے کی عادت کا شکار تھیں۔ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو اس عادت کا کوئی نام نہیں تھا۔ اس وقت اس بارے میں کوئی ٹی وی شوز نہیں ہوتے تھے۔ میں سمجھتا تھا کہ میرا گھر ہی دنیا کا ایسا گھر ہے۔ میرے لیے یہ شرمندگی کی بات تھی۔ میں اپنے دوستوں کو گھر نہیں بلا سکتا تھا۔ جب کبھی میں پیانو بجانا چاہتا تو مجھے پہلے سامان کے تھیلے ہٹا کر جگہ بنانی پڑتی۔ اپنے کھلونوں سے کھیلنا ہوتا تو اخبار اور رسالوں کے میناروں پر چڑھ کر ان تک پہنچنا ہوتا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ میں اپنے دوستوں کو گھر نہیں بلا سکتا تھا۔ فالتو سامان زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ اسی نے خوبصورتی کے بارے میں میری سوچ کو تشکیل دیا۔ مجھے اچھا لگنے لگا کہ سامان ہر روز نئی جگہ رکھا جائے۔ اگر ٹی وی شوز کے نقطہ نظر سے دیکھے تو یہ ایک خوفناک منظر تھا، لیکن یہ میرے بچپن کی کوئی خوفناک یاد نہیں تھی۔ میری تو دنیا ہی یہ تھی۔ میرا خیال تھا دنیا ایسی ہی ہوتی ہے۔
And then it was after
کالج ختم ہونے کے بعد میں نے اپنے دوستوں سے اس بارے میں بات کی اور ان کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ گھر کو صاف کیا جائے۔ ہم نے بہانے سے اپنی والدہ کو شہر سے باہر بھیج دیا اور 30 کیوبک فٹ کے 2 کوڑے دان گھر کے فالتو سامان سے بھر دیے۔ وہاں کچرا اٹھانے والا ایک ٹرک آیا، اسے بھی سامان سے بھر دیا گیا۔ ہم نے دوسرے گھروں کے کوڑے دانوں میں بھی بلا اجازت اپنے گھر کا سامان بھرا کہ اس سے چھٹکارا پا لیں۔
For me it was this kind of liberating experience but for my mom
میرے لیے یہ آزاد ہونے جیسا احساس تھا، لیکن میری والدہ کے لیے، میں اب جانتا ہوں کہ ہم نے جو کیا اسے جبری صفائی کہتے ہیں، تو میری والدہ کے لیے یہ بے حد تکلیف دہ تجربہ تھا۔
And so for her it was a traumatic experience. Yeah, I guess I've always thought of myself
میں اپنے آپ کو ایک لینڈسکیپ فوٹوگرافر سمجھتا تھا۔ جب تک میں نے اپنے اس پروجیکٹ انسائڈ دی ہورڈنگ ہومز کے لیے تصویریں بنانی شروع نہیں کی تھیں، میں فالتو سامان اور بوسیدہ مکانوں کی تصویریں بناتا رہتا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیوں۔ میں بس یہ جانتا تھا کہ مجھے حسین پہاڑوں کی تصویریں بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ تعلق جو میں پرانی اور بیکار چیزوں سے محسوس کرتا ہوں جنہیں کوئی دیکھتا بھی نہیں، اس کا تعلق میرے بچپن کے تجربات سے ہے۔ مجھے ہمیشہ انسانوں کی تصویریں کھینچنے میں مشکل پیش آئی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ میرا کیمرہ عام کیمروں کی نسبت بہت آہستہ اور صرف اس وقت کام کرتا ہے جب روشنی زیادہ ہو، لیکن میں اب سمجھنے لگا ہوں کہ لوگوں کا بعض چیزوں سے بہت جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ میں مختلف قسم کے گھروں میں تصویریں بنانا پسند کرتا ہوں، رہائش کی مختلف جگہوں پر، کیونکہ مجھے علم ہے کہ ہورڈنگ ڈس آرڈر کا شکار ان افراد کی حالت بیان کرنے کا کوئی سادہ طریقہ نہیں ہے، بس ان کا چیزوں سے اپنا تعلق ہوتا ہے۔ ہر شخص کی اپنی اپنی کہانی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی کتاب چھاپوں جس میں رہائش کی مختلف جگہوں کی تصویریں اور ایسے لوگوں کے انٹرویوز ہوں جو واقعی ہورڈنگ کی عادت سے جان چھڑانے کی کوشش کر چکے ہوں یا اس میں کامیاب ہو گئے ہوں، جنہیں ان کے گھر والوں یا کمیونٹی کی مدد ملی ہو. زیادہ تر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ جو لوگ اس عادت میں مبتلا ہوں وہ کتنی تنہائی محسوس کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ فوٹوگراف ایک طرح کا پل قائم کریں گی. لوگ ان سے وہی تعلق محسوس کریں گے جو وہ فوٹوگرافی اور آرٹ سے محسوس کرتے ہیں. لیکن میرا کام انہیں ایک ایسی چیز سے روشناس کروائے جس کے بارے میں وہ پہلے زیادہ نہیں جانتے تھے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12:00، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں قومی سطح پر پولیو کے خاتمے کی 3 روزہ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس مہم کے دوران تقریباً 37 ملین بچوں کو ویکسین دی جائے گی. اس موقع پر سیکیورٹی کے کڑے انتظامات بھی کیے گئے ہیں. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان میں پیر کو 3 روزہ ملک گیر انسداد پولیو کی مہم کا آغاز ہوا. پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس مہم کے دوران ملک بھر میں 5 سال یا اس سے کم عمر کے تقریباً 3.70 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائے جائیں گے. پاکستان میں انسداد پولیو کے مرکزی سیل کے رابطہ کار ڈاکٹر رانا صفدر نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس مہم میں 2 لاکھ سے زائد رضاکار حصہ لے رہے ہیں اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں پولیس اور پیراملٹری فورس کے اہلکاروں کو مامور کیا گیا ہے. رانا صفدر نے کہا کہ اس مہم کو مؤثر بنانے کے لیے ان خاندانوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی گئی ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں.
جو ایسی پاپولیشن جو کہ آن دا موو ہوتی ہے وہ ہم نے پورے پاکستان کے اندر اس کو میپ کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاپولیشن کہاں سے موو کرتی ہے، کس ٹائم پہ موو کرتی ہے، کس علاقے کی طرف موو کرتی ہے، اور پھر ان کا واپسی کا عمل کب شروع ہوتا ہے. اور یہ جو ایکسرسائز ہے ہم نے صرف پاکستان کے اندر ہی مکمل نہیں کی بلکہ جو ہمارے بارڈرنگ ایریاز ہیں افغانستان کے ان کے ساتھ بھی ہم نے اس انفارمیشن کا تبادلہ کیا اور اب ہمیں جو ہے اس انفارمیشن کے بارے میں بہت اچھی معلومات ہیں.
انہوں نے کہا کہ اس 3 روزہ مہم کے دوران گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے علاوہ ریلوے اسٹیشنوں اور دیگر مقامات پر بھی عارضی مراکز قائم کیے گئے ہیں.
دوران میں کمپین ڈیز کے دوران میں لوگ بوک کر رہے ہوں گے، اس کے لیے ہم نے ہر شہر کے اندر بڑے اسٹریٹجک پوائنٹس کے اوپر جس میں تمام ریلوے اسٹیشن، بس اڈے، ویگن اڈے شامل ہیں، وہاں پہ اپنی ٹیمیں ڈپلائی کی ہیں تاکہ ایسے بچوں کو جو آن دا موو ہو ان کو بھی ہم ویکسینیٹ کر سکیں اور ویکسین سے محروم نہ رہیں.
عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان کا شمار دنیا کے ان 2 ممالک میں ہوتا ہے جہاں اب بھی پولیو وائرس موجود ہے. پاکستان کے علاوہ دوسرا ملک افغانستان ہے. پاکستان میں انتہا پسند حلقوں اور تنظیموں کی طرف سے پولیو سے بچاؤ کے قطروں کے بارے میں پھیلائی جانے والی غلط معلومات کی بنا پر کئی والدین اپنے بچوں کو یہ قطرے پلوانے سے انکار کرتے رہے ہیں. گزشتہ 4 سالوں کے دوران عسکریت پسندوں نے انسداد پولیو ٹیموں کو نشانہ بنا کر انسداد پولیو مہم میں حصہ لینے والے رضاکاروں اور ان کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں سمیت 100 سے زائد افراد کو ہلاک کیا. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ پولیو کے مرض کے بارے میں عوام میں آگاہی اور شعور پیدا کرنے کے لیے مذہبی رہنماؤں کی خدمات بھی حاصل کی گئیں جس کی وجہ سے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوانے سے انکار کرنے والے والدین کی تعداد میں نمایاں کمی ہوئی ہے. پاکستان میں رواں سال اب تک پولیو کے 14 کیس سامنے آ چکے ہیں جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران یہ تعداد 38 تھی جو پولیو کیسوں میں 60% کمی کو ظاہر کرتی ہے. رانا صفدر نے کہا کہ اس صورتحال کے تناظر میں توقع کی جا سکتی ہے کہ انہیں رواں سال کے اواخر تک پاکستان میں پولیو کے پھیلاؤ پر قابو پانے میں قابل ذکر کامیابی حاصل ہوگی. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ترکی میں 24 کرد اساتذہ کی گرفتاری کے نتیجے میں ترک حکومت کے ہنگامی اختیارات کے استعمال پر تنقید میں اضافہ ہو رہا ہے. ترکی میں جولائی میں ناکام بغاوت کے بعد یہ اختیارات متعارف کرائے گئے تھے. ان اساتذہ کو کرد باغی گروپ پی کے کے کی حمایت پر گرفتار کیا گیا ہے. استنبول سے وائس آف امریکہ کے لیے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی.
اتوار کو صبح سویرے ڈوان رہائش گاہ کے دروازے پر بلند دستک ہوئی اور بھاری اسلحے سے لیس انسداد دہشت گردی پولیس ان کے اپارٹمنٹ میں گھس آئی اور گلزار ڈوان کو گرفتار کر لیا جو ایک ٹیچر ہیں اور دو بچوں کی ماں. ان میں سے ایک بچے کی عمر 8 ہفتے ہے. گلزار کے شوہر زینل کا کہنا ہے کہ پورا خاندان خوف زدہ ہو گیا. زینل کہہ رہے ہیں کہ دروازے پر پولیس کے 5 یا 6 مسلح افراد کھڑے تھے جن کے نشانے کی زد پر وہ تھے, جبکہ چند نقاب پوش پولیس اہلکاروں نے شیلڈز اٹھا رکھی تھیں. انہوں نے پولیس سے کہا کہ وہ تحمل سے کام لیں, جس پر پولیس نے انہیں مارنا شروع کر دیا. ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ گلزار ڈوان کا گھر ہے, اور ایک پولیس اہلکار نے انہیں گالی بھی دی. گلزار ترکی کے جنوب مشرقی کرد اکثریت والی آبادی کے سب سے بڑے شہر دیار باکر میں ایک مقامی ہائی اسکول میں آرٹ کی تعلیم دیتی ہیں. وہ ان 24 اساتذہ میں شامل ہیں جنہیں گزشتہ چند روز میں انہی ہنگامی اختیارات کے تحت تحویل میں لیا گیا ہے, جن کے تحت کرد علاقے میں 11,000 سے زائد اساتذہ کو معطل کر دیا گیا تھا اور جن کے بارے میں ابھی تک چھان بین نہیں ہوئی. ان پر مبینہ طور سے دہشت گردی کی اعانت کرنے کا الزام ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے ان افراد کو تلاش کرنے کے لیے ہنگامی صورتحال نافذ کی ہے جو جولائی میں ہونے والی ناکام بغاوت کے پس پردہ فعال رہے. انسانی حقوق کے وکیل اور مرکزی حزب اختلاف ریپبلکن پیپلز پارٹی یا CHP کے نائب لیڈر سیس کی تینیکولو کا کہنا ہے کہ اساتذہ کی گرفتاریاں حکومت کے ہنگامی اختیارات کو استعمال کرنے کے چوکا دینے والے رجحان کا حصہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 11,000 سے زائد اساتذہ کی برطرفی جن کا بغاوت سے کوئی تعلق نہیں, اور پھر دیار باکر میں اب اساتذہ کو تحویل میں لینا ایک غیر قانونی فعل ہے. زیر حراست اساتذہ مبینہ طور پر یونین کے ارکان ہیں جنہوں نے ایک ہڑتال میں حصہ لیا تھا, اور ترکی کی حکومت اور غیر قانونی قرار دی جانے والے گروپ PKK کے درمیان مسلح تنازع کے پر امن حل پر زور دیا تھا. ترکی میں اساتذہ کی سب سے بڑی یونین کا کہنا ہے کہ تازہ ترین گرفتاریاں اس کے ارکان کے خلاف کڑی کارروائی میں پریشان کن اضافے کی عکاسی کرتی ہیں. CHP نے ہنگامی صورتحال کے نفاذ کی حمایت کی تھی, لیکن اس کے لیڈر کمال کلیشتولو اب الزام عائد کرتے ہیں کہ حکومت اپنے مخالفین کے خلاف اختیارات استعمال کر رہی ہے, اور CHP ترکی کی آئینی عدالت میں کچھ ہنگامی اختیارات کو بھی چیلنج کر رہی ہے. حکومت کا اصرار یہ ہے کہ وہ بقول ان کے دوہرے داخلی خطرے یعنی بغاوت کی سازش تیار کرنے والوں اور PKK کو شکست دینے کا عزم کیے ہوئے ہیں. انسانی حقوق کے علمبردار گروپ کہتے ہیں کہ PKK کے خلاف کارروائی کے تحت کرد سول سوسائٹی کے زیادہ سے زیادہ ارکان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور ان میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یعنی HDP کے منتخب ارکان بھی شامل ہیں جو ترکی کی مرکزی کرد نواز پارٹی ہے. CHP کے ڈپٹی لیڈر تینیکولو کا کہنا ہے کہ ہنگامی اختیارات کے استعمال سے ترک ریاست کے بدترین رجحان کا پتہ چلتا ہے. تینیکولو کہہ رہے ہیں کہ ترک ریاست کے آغاز سے ہی یہ اس کی عادت ہے کہ تمام یونین سرگرمیوں یا حزب مخالف کے موقف کو خفیہ تنظیموں یا دہشت گرد تنظیموں سے منسلک کر دیا جائے. ہنگامی اختیارات کے تحت زیر حراست اساتذہ کو 30 روز تک وکلا یا اہل خانہ سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی, لیکن گلزار ڈوان اپنے 8 ہفتے کے بچے کو دودھ پلاتی ہیں, اس لیے انہیں روزانہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجازت دی گئی ہے. بہجت جلانی, اردو VOA, واشنگٹن.
یزیدی گروپ کے ایک رہنما نے بتایا ہے کہ عراق کے رہنے والے یزیدی لوگ جو داعش انتہا پسندوں کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ چکے ہیں شاید کبھی واپس عراق نہ جا سکیں. یہ بات پرنس تحسین سعید علی نے اپنے لندن کے دورے کے دوران وائس آف امریکہ کو بتائی. سن 2014 میں لاکھوں کی تعداد میں یزیدیوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر خطے کے مختلف حصوں میں قائم پناہ گزینوں کے کیمپوں میں پناہ لی تھی. مزید تفصیلات ہنری رجویل کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی.
داعش کے جنگجو گزشتہ 2 برسوں سے شمالی عراق کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں, جہاں وہ نسلی گروپ یزیدی سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد کو ہلاک کر چکے ہیں یا انہیں غلام بنا چکے ہیں. اس قسم کی کارروائی کو امریکہ میں نسل کشی کہا جاتا ہے. پرنس تحسین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہزاروں کی تعداد میں ان یزیدوں کے قتل عام میں سنی آبادی کے لوگوں نے داعش جنگجوؤں کی مدد کی ہے. پرنس تحسین کے الفاظ, ہمیں نہیں معلوم کہ بعض سنی قبیلوں نے ہمیں کیوں ہدف بنایا. وہ سنی قبیلے جو کئی پشتوں سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر انہوں نے ہم پر اس لیے حملے کیے کہ ہم کرد ہیں تو پھر انہوں نے کردوں کو کیوں نشانہ نہیں بنایا؟ اگر وہ ہمیں بے دین سمجھتے ہیں تو کیا ہم اس ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے، وہی خدا جس پر تمام مذہبوں میں یقین رکھا جاتا ہے؟ یہ الفاظ تھے پرنس تحسین کے۔ یزیدی عقیدہ بہت سارے مذاہب کے امتزاج سے وجود میں آیا ہے، ان کی آبادی مشرق وسطی بھر میں پھیلی ہوئی ہے، تاہم شمالی عراق ان کا روحانی مرکز خیال کیا جاتا ہے۔ 40 لاکھ سے زیادہ یزیدی داعش کی طرف سے پرتشدد کاروائیوں کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ چکے ہیں، ان میں سے بیشتر سرحد پار ترکی میں قائم پناہ گزینوں کے کیمپوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پرنس تحسین کا کہنا ہے کہ شاید یہ کبھی اپنے گھروں کو نہ لوٹ سکیں۔
We don't feel secure and I cannot see in the future how we could trust the people whom we used to live with.
ہم محفوظ محسوس نہیں کرتے اور مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل میں ہم ان لوگوں پر اعتماد کر سکیں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی۔ یہ الفاظ تھے پرنس تحسین کے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ اور مغربی ممالک کی حمایت یافتہ عراقی فورسز موصل کو داعش کے قبضے سے چھڑانے کے لیے تیاری کر رہی ہیں۔ ایک دفعہ پھر پرنس تحسین کے الفاظ۔ یزیدی لوگ اپنے علاقوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، تاہم موصل کو آزاد کرانے کے بعد بھی ہم محفوظ محسوس نہیں کریں گے اور اسی وجہ سے ہم عالمی برادری سے مدد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے پرنس تحسین کے۔ داعش کے انتہا پسندوں نے اب بھی 3,500 یزیدی خواتین اور لڑکیوں کو غلام بنا رکھا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کانگریس کے لیے اس سلسلے میں وقت کم ہوتا جا رہا ہے کہ وہ امریکی حکومت کا کام پوری طرح چلتا رکھے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باؤمین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ وفاقی اخراجات کا اختیار جمعے کی نصف شب ختم ہو جائے گا۔ اب تک ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز اخراجات کے لیے رقوم میں عارضی توسیع پر رضامند نہیں ہو سکے ہیں، جبکہ نیا مالی سال 1 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ مدثر منصر۔
اب یہ واشنگٹن کی سالانہ روایت بنتی جا رہی ہے کہ حکومت کا کام جزوی طور پر بند ہونے کا خطرہ منڈلاتا ہے اور قانون ساز باہم تکرار میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ فوری ہدف ہے اخراجات بند کرنے کا بل یا حکومت کا کام جاری رکھنے کا حل؟ ریپبلکن سینیٹر مچ میکونل کہتے ہیں،
We're talking about passing a CR here that takes us to December the 9th and we'll reconvene after the election.
ہم یہاں CR نامی کام جاری رکھنے کی قرارداد منظور کرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں 9 دسمبر تک کا وقت دے گی، پھر ہم الیکشن کے بعد دوبارہ اجلاس کریں گے اور فیصلہ کریں گے کہ اس سے کیسے نمٹنا ہے اور پھر آئندہ برس کے فنڈز کے بل سے کیسے نمٹنا ہے۔ جن قانون سازوں کو نومبر میں دوبارہ انتخاب کا سامنا ہے، ان کے پاس اس بات کا واضح محرک موجود ہے کہ وہ کانگریس کا کام فوری مکمل کریں اور اپنی انتخابی مہم میں واپس جائیں۔ کانگریس کے دونوں ایوانوں پر ریپبلکنز کا غلبہ ہے اور ڈیموکریٹس کے مقابلے میں انہیں زیادہ نشستوں کا دفاع کرنا ہے۔ ایوان کے اسپیکر پال رائن کہتے ہیں، ہم اپنا کام مکمل کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت یہاں کوئی بڑا ڈرامہ ہو۔ ڈیموکریٹک سینیٹر چک شومر کہتے ہیں،
ریپبلکنز آر لائک سکول کڈز بیگنگ فار این ارلی ریسس، ریپبلکنز وڈ رادر بی آؤٹ آسکنگ فار پیپلز ووٹس۔
ریپبلکنز سکول کے بچوں کی طرح ہیں اور جلد چھٹی کی درخواست کر رہے ہیں۔ ریپبلکنز کو چاہیے کہ وہ یہاں کام کرنے کے بجائے جا کر لوگوں سے ووٹ کا مطالبہ کریں۔ اطلاعات کے مطابق بند دروازے کے مذاکرات میں زیکا وائرس سے نمٹنے کے لیے ایک سمجھوتا ہو گیا ہے، مگر ابھی ایک شہر میں پانی کی آلودگی دور کرنے سے متعلق فنڈنگ کے بارے میں اختلافات باقی ہیں۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس اور سابق اسپیکر نینسی پلوسی کہتی ہیں،
دس از اے ہائیلی ایررسپانسیبل کانگریس، دی پیپل دیٹ وی آر فائٹنگ فور ہیئر آر انویزیبل۔
یہ کانگریس انتہائی غیر ذمہ دار ہے۔ جن لوگوں کے لیے ہم یہاں جد و جہد کر رہے ہیں وہ ریپبلکنز کو نظر نہیں آتے اور یہ ان کی ضروریات سے بے پرواہ ہیں۔ فی الحال کسی کو یہاں بے چینی نہیں ہے۔ سینیٹر مچ میکونل کہتے ہیں، میرا خیال ہے ہم کسی حتمی سمجھوتے کے قریب ہیں۔ اگر حکومت کا کام بند ہونے سے بچ بھی جائے تو بھی چھوٹی چھوٹی رقوم کی منظوری پینٹاگون اور دیگر وفاقی اداروں کو متاثر کر سکتی ہے. امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر کہتے ہیں،
Such budget instability undercuts stable planning and efficient use of taxpayer dollars, often in ways taxpayers can't even see. بجٹ غیر مستحکم ہو
تو اس سے منصوبہ بندی میں کمی آ جاتی ہے اور ٹیکس دہندگان کی رقم اچھے طریقے سے استعمال نہیں کی جا سکتی، اور اکثر ٹیکس دینے والے یہ سب دیکھ نہیں سکتے. یہ دوستوں کو دھوکہ دینے اور دشمنوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے مترادف ہے. انتظامی طور پر اور حکمت عملی کے لحاظ سے یہ ایک غیر مستحکم بات ہے، اور ہمارے فوجیوں، ان کے خاندانوں اور تمام کام کرنے والوں کی غیر منصفانہ طور پر حوصلہ شکنی کرتی ہے. لیکن اخراجات کو روکنا رقوم بالکل نہ ہونے کے مقابلے میں بہتر ہے، اور وائٹ ہاؤس کانگریس پر زور دے رہا ہے کہ وہ حکومت کا کام ایک مرتبہ پھر بند کرنے سے گریز کرے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
کولمبیا کی حکومت اور باغیوں کے لیڈر 50 سالہ اندرونی جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں. پیر کے روز دستخطوں کی اس تقریب میں لاطینی امریکہ کے صدر صاحبان، بین الاقوامی تنظیموں کے لیڈروں سمیت امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری شریک ہو رہے ہیں. اس بارے میں جیف سوئیکارٹ کی ایک رپورٹ شہناز نفیس کی زبانی.
کولمبیا کے صدر جوئن مینول اور باغی گروپ کے لیڈر تیموچینکو نے رواں سال جون میں جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا. باضابطہ امن معاہدے پر دستخط پیر کے روز کارٹیجینا میں کیے جائیں گے، اور بعد میں 2 اکتوبر کو اس معاہدے پر ریفرینڈم کرایا جائے گا. امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق وہ پر امید ہیں. صدر اوباما کے الفاظ،
I think this is an achievement of historic proportions. It ultimately will be good for the region as well as the people of Colombia.
میرے خیال میں یہ ایک تاریخی کامیابی ہے. یہ معاہدہ بالآخر خطے اور کولمبیا کے عوام کے حق میں بہتر ثابت ہوگا. اس کے لیے بہت حوصلے اور بہت محنت کی ضرورت ہوگی. یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے. 52 سالہ اس تنازع میں کولمبیا کے 2,20,000 سے زیادہ لوگ ہلاک اور 70,00,000 سے زیادہ بے گھر ہوئے ہیں. اس معاہدے کے تحت باغی گروپ ایف اے آر سی کے وہ ممبرز جو اس مصالحتی عمل کے مطابق وطن واپس آ کر آباد ہوتے ہیں، انہیں حراست میں نہیں لیا جائے گا، اور بدلے میں ایف اے آر سی کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر تسلیم کیا جائے گا اور اسے کانگریس میں سیٹیں بھی دی جائیں گی. تاہم انٹر امریکن ڈائیلاگ کے مائیکل شفٹر کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے پرتشدد واقعات مکمل طور پر ختم نہیں ہوں گے. ان کے الفاظ،
I think you'd have to be pretty naive to think that after this agreement is signed that all of a sudden
میرے خیال میں یہ سوچنا کہ اس معاہدے سے اچانک تشدد ختم ہو جائے گا اور منشیات کا کاروبار رک جائے گا خام خیالی ہے. اس معاہدے پر عمل درآمد میں بہت وقت لگے گا. کارٹیجینا کی گلیوں میں اس معاہدے سے متعلق ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے. ایک شہری کے الفاظ،
کولمبیا نیڈز این اپورچونٹی ٹو ہیو پیس سو دیٹ اٹ کین گو فارورڈ اینڈ گرو.
کولمبیا کو قیام امن کے لیے مناسب وقت کی ضرورت ہے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو. ایک اور شہری کے الفاظ،
Right now there's a lot of unemployment and they're going to give a lot of privileges to a lot of people.
اس وقت بے روزگاری کی شرح بہت بلند ہے، اور یہ ان لوگوں کو اختیارات دینے جا رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اس معاہدے پر اکتوبر میں ہونے والے ریفرینڈم سے متعلق مختلف لوگوں کی رائے مختلف ہیں، اور اس ریفرینڈم کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سامعین، اب ایک اعلان. آج یہاں امریکہ میں 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے درمیان پہلا مباحثہ ہو رہا ہے. ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کے مابین یہ مباحثہ واشنگٹن کے وقت کے مطابق رات 9 بجے یعنی پاکستان کے وقت کے مطابق منگل کی صبح 6 بجے شروع ہوگا. اس کے فوراً بعد ہم اس بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہیں گے. اگر آپ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ووٹ دینے کے اہل ہوتے تو دونوں امیدواروں میں سے کس کو ووٹ دیتے؟ اس مقصد کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں، urduvoa.com. آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا.
آپ ان کی شکل پہ نہ جائیں،
शक्ल से जितने खड़ूस लगते हैं ना, उतने ही दिल के नरम हैं।
I love you, मीना सुंदरिया।
मैंने आज तक किसी रिलेशनशिप को इतना सीरियसली नहीं लिया।
पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी अरसे से जवाल का शिकार रही, ताहम इसके बावजूद हिदायतकारों और डायरेक्टरों ने अच्छी और मयारी फिल्म बनाने की भरपूर कोशिश की, मगर बदकिस्मती से ज़्यादातर फिल्में शायकीन के दिलों में जगह नहीं बना सकी। अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो कई नौजवान डायरेक्टर्स और हिदायतकारों ने फिल्म की तरफ रुख किया और अच्छी और बेहतर फिल्म बनाने की कामयाब कोशिश की। फिल्म जानान भी मौजूदा फिल्मों में एक अच्छे मयार वाली फिल्म साबित हुई, जिसको नौजवान डायरेक्टर असफर जाफरी और हिदायतकार उस्मान खालिद भट्ट ने बनाया। इस फिल्म में पख्तून सकापत और तर्ज जिंदगी को भी बहुत नुमाया किया गया। इस फिल्म की कहानी एक पख्तून खानदान की लड़की से वाबस्ता है, जो कि बैरूनी मुल्क से अपने कजिन की शादी के लिए आती है। इसके डायरेक्टर असफर जाफरी के मुताबिक ये फिल्म पख्तूनों के बारे में मनफी प्रोपेगेंडे को जायल करने के लिए भी बनाई गई है। इस फिल्म की कास्ट में अमीना खान, बिलाल अशरफ, हानिया आमिर, अली रहमान खान, उस्मान मुख्तियार शामिल है। फिल्म जानान के डायरेक्टर असफर जाफरी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था
कि हम लोग कोई ऐसी फिल्म बनाते हैं जो पाकिस्तान के सही तरह रिप्रेजेंट कर सके ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि जितना भी इमेज अभी तक नजर आता है मीडिया में वो बहुत नेगेटिव है। तो हम लोगों ने उसके ऊपर काम शुरू किया, तो साथ ही हम लोगों को ये भी हमारी लर्निंग थी कि जो पश्तून कल्चर है उसको सबसे ज्यादा स्टीरियोटाइप किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इवन इन पाकिस्तान। तो हम लोगों ने उसको ध्यान में रखते हुए एक स्टोरी बनाई जो कि पश्तून कल्चर के स्टीरियोटाइप को ब्रेक भी करे और साथ ही साथ हमारे पाकिस्तान का इमेज भी पॉजिटिव शो करे और एट द सेम टाइम एक सोशल इश्यू को भी टैप किया ताकि उसकी भी अवेयरनेस हो।
बिल्कुल भी नहीं बदले
बच्चे, एक दिन तेरा गुस्सा
मेरी तरबियत का ये सिला नहीं दे सकते तुम।
यहाँ से चले जाओ वरना इस घर तो क्या पूरे शहर में मुंह दिखाने के लायक नहीं।
उनका मजीद कहना था कि मुस्तकबिल में इरादा है कि वो दूसरे इलाकों से भी मुंसलिक फिल्म बनाएं।
जी हम लोगों ने आगे जो फिल्म प्लान की हुई है उसके अंदर डिफरेंट एरियाज को टच करने का प्लान है हमारा।
वो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला,
पंजाब से भी, सिंध से भी, हर जगह से, जहाँ पूरे पाकिस्तान से जहाँ जहाँ फिल्म लगी है जिस सिनेमा में भी वहाँ से हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है और अक्रॉस सीज भी, यानी हम जब यूके में हमने रिलीज की और यूएस में की, ऑस्ट्रेलिया में की, टोटल 17-18 ममालिक में हमारी मूवी रिलीज हुई है, उन सब चीजों से हमें बहुत ज्यादा एक अच्छा रिस्पांस मिला है।
असफर जाफरी ने फिल्म की कहानी के बारे में कहा,
लड़की से शुरू होती है कहानी जो कि कनाडा में रहती है, जो कि पाकिस्तानी है लेकिन वहीं पे पली बड़ी और ये 11 साल बाद वापस आती है अपनी कजन की शादी पे। पंजाब फैमिली के अंदर पंजाबी पंजाबियों के अंदर उसकी शादी हो रही होती है, वो अटेंड करने आती है तो उसको एक लड़के से प्यार भी हो जाता है और एक और लड़का है जो कि इसके इसमें गिरफ्तार हो जाता है। तो एक लव का एंगल भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, आपको इसके साथ ही इसके अंदर फैमिली बॉन्डिंग बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी।
गुलरुख, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
मैं जितना यहाँ पर आना ड्रेड कर रही थी ना, अब लगता है कि वापस जाकर इन लोगों को उतना ही मिस करूंगी।
जिंदगी में थी तुझसे खुशी, चरागों में थी तुझसे रोशनी, हाँ मेरी हर खुशी तुझसे जुड़ी, अब कहीं नहीं चैन दो।
यार यहाँ काम करता है?
काम नहीं करता, ये स्कूल है ही उसका।
पेश खिदमत है हुकूमत अमरीका की तरफ से जारी करदा एक ऐलान।
इंसाफ बराए इराबाद प्रोग्राम के तहत अमरीकी महकमे खारजा दाएश के दहशतगर्द तहराद अल जरबा अल मारूफ अबू मोहम्मद अल शिमाली के अते पते के बारे में इत्तला देने वाले को $50,00,000 انعام کی پیشکش کر رہا ہے۔ الشمالی سعودی شہری ہے جو 1979 میں عراق میں پیدا ہوا۔ یہ 2005 میں داعش سے منسلک ہوا جو اس وقت عراق میں القاعدہ کے نام سے معروف تھی۔ یہ آج کل داعش کی امیگریشن اور لاجسٹک کمیٹی کے ایک اہم لیڈر کے طور پر کام کر رہا ہے اور ترکی کے علاقے غازیان ٹیپ سے شام کے سرحدی قصبے جرابلس میں غیر ملکی دہشت گردوں کو بھجواتا ہے۔ الشمالی داعش کی امیگریشن اور لاجسٹک کمیٹی اور اسمگلنگ کی سرگرمیوں کے لیے رابطے کا کام بھی کرتا ہے۔ یورپ، شمالی افریقہ اور جزیرہ نما عرب سے شام اور عراق میں رقوم کی منتقلی بھی کرواتا ہے۔ سن 2014 میں الشمالی نے آسٹریلیا، یورپ اور مشرق وسطی سے داعش کے ممکنہ جنگجوؤں کو ترکی کے راستے شام روانہ کیا اور شام کے آزاد علاقے میں نئے جنگجوؤں کی بھرتی کے مرکز کو بھی یہ چلا رہا ہے۔ ستمبر سن 2015 میں امریکہ کے محکمہ خزانہ نے الشمالی کا نام ان نامزد شہریوں کی فہرست میں شامل کیا جو داعش یا داعش کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسی دن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس پر پابندی عائد کر دی، جن میں اس کے سفر پر پابندی، اثاثوں کو منجمد کرنا اور الشمالی کو اسلحہ کی ترسیل پر امتناع شامل ہے۔ سن 1984 میں امریکی محکمہ خارجہ نے انصاف برائے انعامات کا پروگرام شروع کیا تھا اور اب تک $10,25,00,000 سے زیادہ کی رقم ایسے افراد کو دی گئی ہے جنہوں نے ایسی قابل عمل اطلاعات فراہم کیں جن کے ذریعے دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے میں مدد ملی اور عالمگیر سطح پر بین الاقوامی دہشت گردی کی وارداتوں کا انسداد کیا گیا۔ اگر آپ کے پاس ابو محمد الشمالی کے بارے میں کوئی اطلاعات ہیں تو آپ ریورس فار جسٹس آفس کی ویب سائٹ reversforjustice.net کے ذریعے اطلاع دے سکتے ہیں یا info@reversforjustice.net پر ای میل کر سکتے ہیں۔ آپ اس نمبر پر بھی فون کر سکتے ہیں، نمبر ہے 1-800-877-3927۔ آپ اپنی اطلاع خط کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں۔ پتہ ہے ریورس فار جسٹس، واشنگٹن ڈی سی 20520-0303 USA۔ واضح ہے کہ فراہم کردہ تمام اطلاعات کو انتہائی خفیہ رکھا جائے گا۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
سمعین، پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک اعلان سن لیجیے۔ آج یہاں امریکہ میں دو بڑی سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے درمیان پہلا مباحثہ ہو رہا ہے۔ ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کے مابین یہ مباحثہ واشنگٹن کے وقت کے مطابق رات 9 بجے یعنی پاکستان کے وقت کے مطابق منگل کی صبح 6 بجے شروع ہوگا۔ اس مباحثے کے فوراً بعد ہم اس بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہیں گے کہ اگر آپ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں ووٹ دینے کے اہل ہوتے تو دونوں امیدواروں میں سے کس کو ووٹ دیتے۔ اس مقصد کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیے urduvoa.com. سامعین آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی, پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر بل بارپر. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اور شب بخیر.